اسلامی شریعت کی تیسری خصوصیت ہے اس کی حرکیت. حرکیت یعنی موبیلٹی، کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل وسعت پذیر ہے، نئے نئے حقائق نئے نئے واقعات کو اپنے اندر سموتا ہے اور ہر نئے آنے والے مسئلے کا جواب اس کے پاس موجود ہے. اس پر زیادہ تفصیلی گفتگو اجتہاد کے باب میں ہوگی، لیکن یہ حقیقت کہ اسلامی قانون اور شریعت دنیا کا واحد قانون ہے جو 1425 سال سے آج تک ایک تسلسل کے ساتھ انسانوں کی زندگی کے بڑے حصے کو منظم کر رہا ہے. جس حصے کو مسلمانوں نے اپنے کوتاہیوں سے چھوڑ دیا، اس پر ہم اللہ کے حضور معافی کے خاصگار ہیں. ہمیں کوشاں ہونا چاہیے کہ اس حصے میں بھی ہم جلد سے جلد شریعت پر عمل درآمد کرنے لگیں، لیکن ہر مسلمان کسی نہ کسی حصے پر عمل درآمد ضرور کرتا ہے. یہ تسلسل کسی اور نظام قانون کو حاصل نہیں ہے. اس تسلسل کی وجہ شریعت کی وہ حرکیت ہے، اسلامی نظام قانون کی وہ موبیلٹی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہر حالت میں اور ہر نئی پیش آمدہ صورتحال میں اس مسئلے کے بارے میں رہنمائی دے سکتا ہے. دنیا کا جو نظام قانون بھی ماضی میں انسانوں نے برتا ہے یا آج برت رہے ہیں، وہ کسی خاص علاقے میں ظاہر ہوا، اس کی پیدائش کسی خاص علاقے یا قوم میں ہوئی. جب اپنے علاقے اور قوم تک وہ محدود رہا، اس وقت تک اس میں کچھ نہ کچھ کامیابی نظر آتی رہی. جب اس کو اپنے علاقے اور ماحول سے نکل کر دوسروں کے علاقے اور ماحول میں جانے کا موقع ملا، فوراً اس کے اساسات اور کلیات میں تبدیلی آ گئی اور وہ کچھ کا کچھ ہو گیا. وہ اپنی اصل سے اتنا مختلف ہو گیا، اپنی اصل سے اتنا بدل گیا کہ بعد والوں کو یہ پہچاننے میں مشکل پیش آئی کہ یہ قانون آیا کہاں سے تھا. اس کی مثالیں رومن لا میں، اس کی مثالیں جدید مغربی قوانین میں، فرانس انگلستان کے سول لا اور کامن لا میں آپ کو ہر جگہ ملیں گی. جب کوئی نظام قانون دنیا اپنے مرکز سے، اپنی جنم بھومی سے نکل کر کہیں اور گیا، وہاں کے رنگ میں اتنا رنگ گیا کہ پھر اپنا ماضی سے تعلق چھوڑنے پر مجبور ہو گیا، یا تو ختم ہو گیا، موت کا شکار ہو گیا، یا اپنی ماہیت اتنی بدل لی کہ اصل سے تعلق نہیں رہا. اسلامی شریعت جزیرہ عرب سے نکلی، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اس کا اصل مرکز اور مصدر ہے، وہیں سے نکلی. صحابہ کرام اس کو دنیا کے ہر گوشے میں لے گئے، تابعین نے اس کو روئے زمین کے چپے چپے پہ پھیلا دیا، اس پر عمل درآمد دنیا کے ہر علاقے میں ہو رہا ہے، چین اور جاپان میں بھی ہو رہا ہے اور برازیل اور ارجنٹائنا میں بھی ہو رہا ہے. لیکن برازیل اور ارجنٹینا میں رہنے والے کسی مسلمان سے جو رمضان میں روزہ رکھتا ہو، آپ پوچھ کے دیکھیں تو روزے نماز کے وہ انہی احکام پر عمل پیرا ہے جن پر آپ عمل پیرا ہیں، نکاح و طلاق کے انہی احکام پر عمل پیرا ہے جن پر آپ عمل پیرا ہیں، وہ محرمات اور منہیات سے اسی طرح مجتنب ہے جیسے ہم اور آپ مجتنب ہیں، وہ شریعت کے فرائض اور واجبات پر اسی طرح عمل پیرا ہے جیسے آپ اور میں عمل پیرا ہیں. جزیرہ عرب کے ریگستانی اور صحرائی ماحول سے نکل کر شام کے انتہائی متمدن ماحول میں اور اسپین کے انتہائی متمدن اور مہذب ماحول میں جانے سے اس شریعت کے مزاج اور افتاد اور انداز میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس میں اتنا سمو لینے کی صلاحیت موجود تھی کہ وہ ان ساری تبدیلیوں کو اپنے اندر سمو سکتی تھی، اپنے خصائص میں کسی تبدیلی کو راستہ دیے بغیر، اپنے بنیادی اوصاف میں کوئی مصالحت یا کمپرومائز کیے بغیر، وہ لامتناہی حالات اور لامتناہی مسائل کو اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ صلاحیت دنیا کے کسی اور قوم کے دیے ہوئے نظام میں نہیں پائی جاتی. یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کا میکانزم کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس پر اجتہاد کے باب میں تفصیل سے بات ہوگی. شریعت کی پانچویں خصوصیت یا فقہ اسلامی کا پانچواں امتیازی وصف اعتدال ہے. اعتدال سے مراد یہ ہے کہ انسانی زندگی کے جتنے تقاضے ہیں، ان سب کے درمیان اس طرح ہم آہنگی رکھی گئی ہو کہ کوئی تقاضا مجروح نہ ہونے پائے، کسی ایک تقاضے کی قیمت پر دوسرے تقاضے کی تکمیل کا سامان نہ کیا گیا ہو. اس باب میں دنیا کی کوئی قوم فقہ اسلامی یا اسلامی شریعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سیکولر نظاموں نے انسانوں کی مادی اور جسمانی ضروریات پر زور دیا، روحانی تقاضوں کو چھوڑ دیا. بعض قدیم مذاہب نے روحانی تقاضوں پر زور دیا اور جسمانی اور مادی تقاضوں کو نظر انداز کر دیا. بعض اقوام نے محض اخلاقی ہدایات کو کافی سمجھا اور تعلق مع اللہ اور روحانیات کو غیر ضروری سمجھا. کچھ لوگوں نے محض روحانیات اور تعلق مع اللہ کو کافی سمجھا اور بقیہ تفصیلات کو چھوڑ دیا. عیسائیت اور بدھزم کی مثالیں سامنے ہیں. بدھزم کے علمبرداروں نے یہ محسوس کیا کہ اگر انسان کو اخلاقی ہدایات دے دی جائیں اور اخلاقی اصولوں پر عمل درآمد کی تربیت دے دی جائے تو پھر باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں. ان کے ہاں نہ آخرت کا تصور ہے، نہ کسی خالق کا یا کسی باری کائنات کا تصور ہے. اصل بدھا کے یہاں تھا کہ نہیں تھا ہم نہیں جانتے، لیکن جو آج چیزیں ان سے منسوب ہیں اس میں یہ تصور موجود نہیں ہے. صرف اخلاق کا نظام دینے پر انہوں نے اکتفا کیا. اخلاق میں بھی اگر شریعت کی رہنمائی ہوتی تو شاید یہ عدم اعتدال کا مظاہرہ نہ ہوتا. آج سے کئی سال پہلے مجھے ایک ایسے ملک میں جانے کا موقع ملا جہاں بدھسٹوں کی اکثریت ہے. تو بدھسٹوں کے ایک گروہ نے کہا کہ آپ ہم سے ایڈریس کریں. میں ان سے ایڈریس کرنے کے لیے گیا تو جب پوری گفتگو ہو گئی، غالباً سیرت پر بات کروانا چاہتے ہیں، سیرت پر تقریر ہو گئی، تو ایک صاحب نے سوال کیا جس میں سوال، بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں جس میں اپنا تبصرہ پنہا ہوتا ہے، اپنا تبصرہ سنانا مقصود ہوتا ہے، سوال مقصود نہیں ہوتا. تو اپنا تبصرہ یہ کیا کہ بدھزم میں جو اعلی اخلاقی اقدار ہیں مسلمانوں میں وہ اقدار موجود نہیں ہیں، اور مسلمانوں کا جو مذہبی ڈسکورس ہے، یعنی جو مذہبی بیان یا جو مذہبی مباحث ہیں، ان میں اخلاق کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو بدھسٹوں کے یہاں حاصل ہے. یہ گویا ان کے سوال کا بنیادی حصہ تھا. میں نے ان سے عرض کیا، خیر سوال کا جو جواب میں نے دینا تھا وہ دے دیا. میں نے کہا کہ آپ نے جس اخلاقی تصور کا ذکر کیا ہے، جس پر آپ نے اظہار فخر بھی کیا ہے، وہ اخلاقی تصور ایک شکست خوردہ انسان کا اخلاقی تصور تو ہو سکتا ہے، ایک کامیاب و کامران انسان کا اخلاقی تصور نہیں ہو سکتا. دوسرے یہ کہ یہ اخلاقی تصور اگر آج انسان اپنا لے تو اس کے نتیجے میں اس روئے زمین پر سے انسانی آبادی ختم ہو جائے گی اور تہذیب و تمدن کی ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا. اگر آپ کو یہ منظور ہے کہ تہذیب و تمدن کا خاتمہ ہو جائے، روئے زمین سے انسانی آبادی مٹ جائے، تو پھر آپ ضرور مہاتما بدھ سے منسوب اخلاق کو فروغ دیں. اس پر انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا کہ یہ بات کس بنیاد پر میں نے کہی. میں نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مہاتما بدھ کپل وستو کی ریاست کے ایک ہندو راجا کے بیٹے تھے. یہ بہت بڑی ریاست تھی. اس ریاست میں لوگ انتہائی خوشحال تھے، لوگوں کو تمام وسائل میسر تھے، عدل و انصاف تھا. آپ یہ سب بیان کرتے ہیں کہ سب موجود تھا. مہاتما بدھ ایک مرتبہ ایک نوجوان شہزادے کے طور پر اپنے گھر سے نکلے اور ایک غریب غالباً بیوہ خاتون کو دیکھا جو ایک چھوٹے بچے کو گود میں لیے ہوئے تھی اور بہت پریشان تھی. ان کی نازک طبیعت پر اور حساس ذہن پر اس منظر کا بڑا اثر ہوا اور وہ آئے، اپنے گھر آئے، اپنی نوجوان بیوی کو، چھوٹے بچے کو چھوڑا اور ترک دنیا کر کے جنگل میں چلے گئے. پھر پوری زندگی انہوں نے جنگل میں گزار دی. ان کی نظر میں بہترین خوبی اخلاقی اور روحانی یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے مادی آسائشوں سے اور نعمتوں سے دور رہے، کم سے کم لباس پہنے، زر تیبن باندھ لے اور بھیک مانگ کے روزانہ دو وقت یا ایک وقت کھانا کھایا کرے. کچھ کمانے کی ضرورت نہیں، آپ جائیں بھیک مانگیں اور اس سے آپ کا نفس مرے گا، نفس میں تعلی اور تکبر پیدا نہیں ہوگا. بھیک مانگنے سے یہ خوبی ان کی نظر میں پیدا ہوتی ہے، تو تکبر نہیں پیدا ہوگا، تکبر سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو تکبر مٹانے کا ذریعہ یہ کہ انسان بھیک مانگا کرے، بھیک مانگ کے پیٹ بھر لے اور ایک تہبند باندھے، اس سے کام لے. اگر یہ انسانیت کا مطمح نظر ہے، اور فرض کیجئے آج دنیا کے 6 ارب انسان اس کو اختیار کر لیں، تو ہر مرد کو چاہیے کہ گھر چھوڑ کے چلا جائے، ہر خاتون کو چاہیے کہ پھر بیوگی کی زندگی گزارے، اور جس طرح وہ عورت بے سہارا پھر رہی تھی اسی طرح سے ساری عورتیں بے سہارا پھرا کریں، اور یہ بچے جب تک ان کی زندگی ہے یہ مر جائیں، پھر آئندہ نہ کسی کی متاہلانہ زندگی ہوگی، نہ اہلی زندگی ہوگی، نہ آئندہ نسلیں چلیں گی، اور موجودہ انسان 50-100 برس میں مر جائیں گے. اور چونکہ ہر شخص بھیک مانگ کے کمائے گا، لہٰذا نہ کاروبار ہوگا، نہ تجارت ہوگی، نہ ان زندگی کی کوئی معاشی سرگرمی ہوگی. لوگ جنگلوں میں رہا کریں گے تو نہ مکانوں کی، نہ سڑکوں کی، نہ پلوں کی، نہ فیکٹریوں کی، نہ بینکوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. تو نہ تہذیب رہے گی، نہ تمدن رہے گا، نہ انسان رہیں گے. تو جب آپ یہ طے کریں، یا انسانیت یہ طے کرے کہ آئندہ 100 برس میں انسانیت کو تباہ ہو جانا چاہیے، تو پھر وہ آپ کا مسئلہ قبول کر لے. لیکن اگر انسانیت کو ابھی یہ فیصلہ نہیں کرنا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسے بھی رہنا ہے، اور اخلاق اور روحانیت کے ساتھ رہتے ہوئے تمدن کو بھی چلانا ہے، تو اس کے سامنے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. وہ روحانیت اور اخلاق کو رکھتے ہوئے تہذیب و تمدن کو فروغ اگر دے سکتے ہیں، تو صرف آپ کے اسوے کے ذریعے دے سکتے ہیں، کسی اور اسوے کے ذریعے نہیں دے سکتے. یہ اعتدال جس کی آج انسانیت کو عملاً ضرورت ہے. انسانیت زبان سے جو بھی کہتی ہو، عیسائی اور بدھسٹ اور ہندو اور جین مت والے زبان سے جو بھی کہتے ہوں، عملاً وہ جس چیز کو جائز و درست سمجھ رہے ہیں، عملاً جس حل کو انسانیت کے لیے واحد کامیاب حل سمجھ رہے ہیں، وہ وہی حل ہے جو شریعت اسلامی نے دیا ہے کہ فی الدنیا حسنتاً و فی الآخرت حسنتاً، کہ دنیا کی کامیابیاں اور آخرت کی کامیابیاں دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے. اصل اور حقیقی کامیابی آخرت کی ہے، لیکن دنیاوی کامیابی کو چھوڑنے کا بھی اسلام نے حکم نہیں دیا. رہبانیت جو عیسائیوں نے اختیار کی، اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ ورہبانیتا ابتدعوها، کہ انہوں نے رہبانیت کی بدعت کو اختیار کر لیا تھا. ما کتبناها علیہم، ہم نے رہبانیت ان کے لیے نہیں لکھی تھی. انہوں نے اپنی دانش میں اللہ کی رضا رہبانیت میں سمجھی. فما راؤہا حق رعایتہا، انہوں نے جو چیز خود اختیار کی تھی اس کی رعایت بھی نہیں رکھی، اس کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر سکے. گویا جب توازن اور اعتدال سے ہٹ کر کسی راستے کو اختیار کیا جائے گا، تو انسان اس کے تقاضوں کی تکمیل نہیں کر سکے گا. یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت نے ہر معاملے میں اعتدال اور توازن کا حکم دیا ہے. ان ھذا الدین یسر، یہ دین ایک آسان دین ہے. فاوغلوا فیہ برفق، اس میں نرمی اور آسانی کے ساتھ داخل ہو. پھر جو آپ نے بات ارشاد فرمائی وہ بڑی اہم ہے، ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، تم میں سے کوئی شخص دین کے بارے میں سخت رویہ نہیں اپنا سکتا جس کا یہ نتیجہ نہ نکلے کہ دین اس پر غالب ہو جائے. وہ غلبہ جو اس نے یا سخت رویہ جو اپنایا ہے، وہ سخت رویہ اس پر غالب آ جائے گا اور وہ اس سخت رویہ کو نبھا نہیں سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تربیت فرمائی کہ وہ اسلام کے معتدلانہ اور متوازن مزاج کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. صحابہ کرام سے نعوذ باللہ اس کا امکان تو نہیں تھا کہ ان میں حب دنیا پیدا ہو، حب جاہ پیدا ہو، لیکن اس کا امکان پیدا ہوا کہ ان میں ایک للہیت کا جذبہ اتنی شدت سے پیدا ہو جائے کہ وہ دنیاوی تقاضوں کو بھول جائیں. اس کا امکان موجود تھا. تعلق مال اللہ اتنا قوی ہو جائے کہ اس تعلق کی شدت میں وہ ظاہری اور مادی تقاضوں کو بھول جائیں، اس کا امکان موجود تھا. چنانچہ اس کی ایک دو مثالیں بھی سامنے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے پر تشریف فرما تھے، بعض صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ کس روحانی کیفیت میں تھے، تعلق مال اللہ کے کس عالم میں تھے، کیا جذبات و احساسات تھے، اللہ کو بہتر معلوم ہے. یقیناً غیر معمولی احساسات میں اس وقت ہوں گے. ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ میں نے تو یہ سوچا ہے کہ میں پوری زندگی نماز میں گزار دوں گا، اور میں نے ایک جگہ تلاش کی ہے، وہ پہاڑوں میں ایک غار ہے، بڑی پرسکون جگہ ہے، میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی جنگلی پھل وغیرہ کھا لیا کروں گا، لیکن پوری زندگی میں عبادت میں گزار دوں گا. ایک دوسرے صاحب نے فرمایا کہ میرا ذوق تو یہ ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا اور اپنی ازدواجی زندگی سے لا تعلق ہو جاؤں گا، پوری زندگی عبادت میں گزار دوں گا. ایک صاحب نے کہا کہ میں پوری زندگی روزے رکھا کروں گا. اس طرح کی مختلف باتیں مختلف حضرات نے آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن رہے تھے. جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ یہ باتیں کون لوگ کر رہے تھے. ان میں سے جو حضرات یہ باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ میں تم میں سب سے زیادہ شریعت کو جاننے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ تقویٰ کرنے والا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوں. اس مفہوم کے آپ نے دو تین جملے فرمائے. میں ازدواجی زندگی گزارتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے کھولتا بھی ہوں، بعض دنوں میں نہیں رکھتا بعض دنوں میں رکھتا ہوں، میں دنیاوی معاملات سے دلچسپی بھی لیتا ہوں، میرا طریقہ یہ ہے جو میں نے اپنایا. پھر آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو اکثر آپ نے نکاح کے خطبوں میں سنا ہوگا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. گویا اعتدال اور توازن پر آپ نے اتنا زور دیا، اتنا زور دیا کہ اپنے صحابہ کرام کو، جن میں وہ صحابی بھی شامل تھے، میں بھی ان کا واقعہ ذہن میں آیا عرض کرتا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب تھے، ان کو بھی آپ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی زندگی صرف عبادت الہی کے لیے وقف کر سکیں. عبادت الہی کے لیے زندگی وقف کرنا اور دنیاوی تقاضوں کو چھوڑ دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے خلاف قرار دیا، اور اس طریقے کو اختیار کرنے والوں سے لا تعلقی ظاہر فرمائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام تو یقیناً اس کے تقاضوں کو پورا کرتے اگر وہ ایسا کرتے، لیکن صحابہ کرام کے بعد آنے والے جب صحابہ کو دیکھ کر اس طریقے کو اختیار کرتے تو وہ اس کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکتے، اور وہ انہی خرابیوں کا شکار ہوتے جن خرابیوں کا شکار عیسائی ہوئے جنہوں نے رہبانیت کی بدعت ایجاد کی. رہبانیت کی بدعت کے نام پر اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ بیان کرنے کی بات نہیں ہے. ایسی ایسی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب ہوا ہے رہبانیت اور ترک دنیا کے نام پر، جس کی مثالیں دینے کی ضرورت آدمی دے نہیں سکتا. آپ میں سے جو بہنیں بھی پڑھنا چاہیں، ایک کتاب ایک شخص نے لکھی تھی، لیکی ایک شخص تھا، اس نے کتاب دو جلدوں میں لکھی تھی، ہسٹری آف یورپین مورلز، ہسٹری آف یورپین مورلز. یہ کتاب پچھلی صدی میں 1880 وغیرہ میں لکھی گئی تھی. اس کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا تھا، جو اردو زبان کے مشہور صحافی، شاعر اور ادیب تھے، تاریخ اخلاق یورپ کے نام سے یہ اردو ترجمہ ملتا ہے. یہ کتاب پڑھ لیں، اندازہ ہو جائے گا کہ مغرب کے عیسائیت کے مذہبی طبقے، ان کے مذہبی قائدین اور پادری اخلاق کے کس معیار پر تھے، اس کتاب سے معلوم ہو جائے گا، جو انہی کے ایک آدمی کی لکھی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف وہ چار صحابہ نہیں تھے جو یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، وہ صحابہ اگر اس طرز عمل کو اختیار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے تو آئندہ ایسے ہزاروں واقعات پیش آتے، یا شاید لاکھوں پیش آتے، کہ مسلمان ایک وقتی مذہبی جذبے میں اس طرز عمل کو اختیار کر لیتا، پھر اس کو نبھا نہ سکتا. نبھا نہ سکنے میں اب یہ بات دوسروں کے سامنے بڑی سبکی کا باعث بنتی کہ جی بڑے ذوق سے گئے تھے کہ میں جنگل میں ساری عمر رہوں گا، روزہ رکھا کروں گا، دو مہینے بعد چلے آئے، جی کہاں گئی آپ کی مذہبیت؟ اس طنز کے خوف سے لوگ نہ آتے، وہیں رہتے، کہیں اور چلے جاتے، پھر وہاں جا کے کیا گل کھلاتے، کیا کیا ہوتا، کوئی نہیں کہہ سکتا، صرف اللہ کے رسول کا اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہوتا. یہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی خاص ماحول میں، آپ حج میں گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں، بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی درس ہے، کوئی اچھی دینی بات ہے، کوئی کتاب پڑھی ہے، اور بہت شدید جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب بیکار ہے، سب چھوڑ دینا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے. اس طرح کا جذبہ وقتی بھی ہوتا ہے، کبھی دو چار دن میں ختم ہو جاتا ہے، سال میں ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کمی تو اس میں ضرور آ جاتی ہے. آپ نے حضرت حنزلہ کا واقعہ سنا ہوگا، حضرت حنزلہ مشہور صحابی ہیں جو غسیل ملائکہ کہلاتے ہیں، غالباً وہی ہیں. وہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے انتہائی پریشانی کے عالم میں نکلے ہوئے جا رہے تھے، اور بہت چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. راستے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نظر آئے، اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے حنزلہ تو منافق ہو گیا، تو میں رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں تو منافق ہوں. بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی جو کیفیت ہے وہ غیر معمولی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی کیفیت نہیں ہو سکتی. گویا جنت بھی سامنے ہے، دوزخ بھی سامنے ہے، اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا، اور بالکل خالص روحانیت اور اللہ کے باب میں حضوری معلوم ہوتی ہے. جب واپس اپنے گھر جاتا ہوں تو بیوی بچوں میں بیٹھتا ہوں، کاروبار میں دیکھتا ہوں، تو وہ کیفیت نہیں معلوم ہوتی. یہ تو غلط بات ہے کہ وہاں حضور کے سامنے کوئی کیفیت، حضور کی عدم موجودگی میں کوئی کیفیت، یہ تو نفاق ہے. تو حضور صدیق نے فرمایا کہ یہ تو مجھے بھی معلوم ہوتا ہے، میں بھی محسوس کرتا ہوں یہ فرق، چلیں. تو دونوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کبھی آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے، اور اگر وہ کیفیت رہتی جو میرے سامنے محسوس ہوتی ہے تو فرشتے گلیوں میں تمہارے ہاتھ چوما کرتے، اس لیے وہ کیفیت نہیں رہ سکتی. اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیفیت اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا ایک انعام ہے، اگر ہے تو قدر کرنی چاہیے. لیکن اس کیفیت کی وجہ سے آدمی وہ ذمہ داری لے لے جو بعد میں نہ نبھا سکے. اللہ کی شریعت نے اس کو اعتدال کے خلاف سمجھا، اور اس اعتدال کے خلاف رویے کی اجازت نہیں دی. اعتدال کی مثالیں اتنی ہیں اور اتنے پہلو ہیں کہ شریعت کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، اسلام کی تعلیم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ اعتدال کی شان نہ پائی جاتی ہو. اعتدال کی یہ شان عقائد میں بھی ہے، احسان اور تزکیے کے باب میں بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ جس باب میں ہے وہ فقہ اور شریعت کا باب ہے. فقہ میں پوری انسانی زندگی ایک مربوط کل کا حصہ ہے، اس مربوط کل کے اجزاء آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ متعارض نہیں ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. تکمیل جب ہو سکتی ہے جب سب میں اعتدال پایا جاتا ہو، جس چیز کو جہاں رکھنا ہے وہیں رکھا گیا ہو، اس کی حیثیت سے آگے بڑھ کر نہ رکھا گیا ہو. یہ وہ چیز ہے جس کو عربی زبان میں عدل بھی کہتے ہیں، اعتدال بھی کہتے ہیں. اس کے مخالف کیفیت کو عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں. ظلم کے معنی پرسیکیوشن کے نہیں ہے، اگرچہ پرسیکیوشن کی ایک قسم، ظلم کی ایک قسم پرسیکیوشن بھی ہے. ظلم کے معنی عربی زبان میں ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں رکھ دینا. اس گلاس کی جگہ یہ میز کا درمیانی حصہ ہے اور اس پلیٹ کے اندر ہے، میں اس گلاس کو اس پلیٹ فارم کے کونے پہ رکھ دوں گا، یہ گلاس کے ساتھ ظلم ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کی جگہ نہیں ہے، ٹھوکر لگ کے گر جائے گا، بے خیالی میں گرے گا. یہ گلاس کے ساتھ ظلم ہے، یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. آپ کو گھر کی کوئی چیز کہیں رکھنی ہے، چمچہ برتن کچن میں رکھنا ہے، کچن کی الماری میں رکھنا ہے، آپ اسے لے جا کے کتابوں کی الماری میں رکھ دیں، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. کتاب اٹھا کے کچن میں نیچے جہاں برتن دھوئے جاتے ہیں سکھ کے نیچے رکھ دیں گے، یہ کتاب کے ساتھ ظلم ہے. یہ عربی زبان میں ظلم کہلاتا ہے. جب قوت کا بیجا استعمال ہوگا وہ ظلم ہوگا، جہاں قوت استعمال نہیں کرنی وہاں کی جائے گی وہ ظلم ہوگی، جس کے ساتھ سختی نہیں کرنی اس کے ساتھ سختی کریں گے ظلم ہوگا، جس کے ساتھ نرمی نہیں کرنی نرمی کریں گے تو ظلم ہوگا. گویا ظلم ایک وسیع اصطلاح ہے، اور یہ استعمال ہوتی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. آدمی یہ طے کر لے کہ اسے ظلم نہیں کرنا، ظلم سے بچنا، یعنی جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہاں رکھنا ہے، جو کام جس وقت میں کرنا ہے اسی وقت کرنا ہے، جو کام جس کیفیت میں کرنے کا حکم ہے اسی کیفیت میں کرنا ہے، تو انسان اعتدال کے راستے پہ خود بخود چل پڑے گا. غالباً یہی وجہ ہے کہ جب قرآن پاک میں آیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کا ایمان ظلم سے ذرہ برابر ملوث نہیں ہوا، ظلم کا ذرہ برابر چھینٹا نہیں پڑا، ظلم مس ہو کے نہیں گزرا، تو اولئک لہم الامن، انہی کے لیے روز آخرت امن ہوگا اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. تو صحابہ کرام تو ظلم کے اس مفہوم سے مانوس تھے کہ ظلم یہ بھی ہے کہ اس پلیٹ کو میں میز کے نیچے رکھ دوں، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسا کون ہے جس نے کبھی کسی قسم کے ظلم کا ارتکاب نہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کی سب سے بڑی قسم شرک ہے. چھوٹے چھوٹے ظلم ہزاروں قسم کے ہو سکتے ہیں. گویا یہ شریعت کی پانچویں خصوصیت ہے. شریعت کی چھٹی خصوصیت ہے مرونت. مرونت یعنی نرمی. نرمی شریعت کے ہر حکم میں پائی جاتی ہے. فقہ کے جتنے احکام ہیں وہ نرمی پر مبنی ہے. نرمی سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر عمل درآمد کرنے میں انسان کو ایسی ناگزیر مشکل یا ناقابل برداشت صورتحال پیش آ جائے جس سے وہ عہدہ برا نہ ہو سکے. گویا ہر نئی آنے والی صورتحال میں شریعت کے احکام اس طرح سے رہنمائی کر دیتے ہیں کہ انسان کامیابی سے اپنا راستہ نکال لیتا ہے. اس کو مرونت کہتے ہیں. اس کی مثالیں بہت ہیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کا دیتا ہوں. شریعت نے حکم دیا کہ فلا فلا قسم کی نجاستیں نجاست غلیظہ ہیں، اگر وہ بدن یا جسم پر یا کپڑے پر لگ جائیں تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. یہ نجاست غلیظہ ہر مسلمان جانتا ہے کیا کیا ہیں، کپڑا اور بدن کس سے ناپاک ہوتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں جب گلی میں جا رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات جانور بھی وہاں سے گزرتے ہیں، جانور وہ بھی گزرتے ہیں جن کی نجاست نجاست غلیظہ ہے، وہ بھی گزرتے ہیں جن کی نجاست خفیفہ ہے، بعض اوقات کپڑے پر بھی لگ جاتا ہے، جوتے پہ بھی لگ جاتا ہے اور پاؤں پہ بھی لگ جاتا ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یطہرھا ما بعدھا، جو بعد والا حصہ ہے زمین کا اس کو پاک کر دیتا ہے. آج جوتے پہ نجاست لگ گئی، خوش پاک زمین میں چلو گے تھوڑا چلنے سے نجاست کا اثر مٹ جائے گا، یہ چیزیں بھی پاک ہو جاتی ہیں. اس طرح کے مختلف سوالات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جوابات دیے. اس سے فقہاء اسلام نے بالاتفاق ایک اصول نکالا، عموم بلوا، یعنی وہ چھوٹی موٹی کمزوری یا وہ معمولی درجے کی برائی جو اتنی پھیل جائے کہ اس سے بچنا عام آدمی کے لیے ممکن نہ رہے، یہ چیز عموم بلوا کہلاتی ہے، اور شریعت میں اس میں تخفیف واقع ہو جاتی ہے. شریعت میں تخفیف واقع ہو جاتی ہے. کوئی شخص جانوروں کو ان کی رکھوالی کرتا ہو، جانوروں کو پالتا ہو، آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے، بھینسیں آپ نے پالی ہوئی ہیں، گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، استبل ہے اسے ملازم رکھے ہوئے ہیں، وہ ملازم ظاہر ہے اس کے کپڑوں پر کبھی چھینٹ پڑے گی، کبھی جانور کے جسم کو ہاتھ لگانے کا موقع ملے گا، پتہ نہیں وہاں گندگی تو نہیں لے گی، یقین نہیں ہے لیکن شبہ تو ہوتا ہے. شریعت نے اس طرح کے شبہات کو معاف قرار دیا ہے. الیقین لا یزول بالشک، اگر کوئی شک ہے کہیں کہ یہ چیز ناپاک ہے کہ پاک ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ پہلے کل آپ نے گھوڑے کو غسل دیا تھا، صبح غسل دیا تھا، شام تک ممکن ہے اسے گندگی لگاتی ہو، ثبوت کوئی نہیں ہے لیکن امکان ہے، تو اس امکان سے یا اس شک سے وہ آپ کا جو یقین جو صبح کے غسل کا ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اس طرح کی درجنوں مثالیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے احکام میں ایک نرمی ہے، اور مختلف حالات اور مختلف صورتحال کے لحاظ سے شریعت کے احکام اس طرح رہنمائی کر دیتے ہیں کہ آپ مشکل سے نکل کر آسانی کی طرف جا سکے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ناگزیر صورتحال میں شریعت اپنے حکم میں نرمی کر دیتی ہے. رخصت اور عزیمت کی مثالیں کل میں نے دی تھی، بعض معاملات میں عزیمت کا حکم ایک ہے، رخصت کا حکم ایک ہے. اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ رخصت پر عمل کرنے پر مجبور ہے، یا عزیمت پر عمل کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہے یا استطاعت نہیں ہے، وہ رخصت پر عمل کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں مرونت کی مثالیں ہیں. مرونت سے ملتا جلتا ایک تصور شریعت میں یسر کا بھی ہے. یسر کے لفظی معنی نرمی کے ہیں یا آسانی کے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں کوئی ایسی مشکل پیش آئے جسے انسان برداشت نہ کر سکے. اگر کوئی ایسی مشکل ہے، شریعت نے اس کا راستہ بتا دیا ہے. مثال کے طور پر مثلا ایک مشکل کہ شریعت نے حکم دیا کہ مسلمان رمضان میں روزے رکھیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علاقے میں روزوں کا حکم دیا تھا، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں، وہ دنیا کے گرم ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے. وہاں اس زمانے سے لے کر آج تک صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے سے اب تک لوگ روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں. گویا گرم سے گرم علاقے میں جہاں دن اور رات معتدل ہوں انسان روزہ رکھ سکتا ہے، اور یہ چیز یسر کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے حکم پر عمل ہو سکتا ہے. لیکن بعض ایسے علاقے ہو سکتے ہیں یا ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ جہاں دن رات کی یہ مدت بڑھ جائے. چنانچہ ایک مرتبہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ جب دجال کا فتنہ سامنے آئے گا تو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا. صحابہ کرام کو کسی چیز کے غیر ضروری پہلوؤں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، ان کو ہمیشہ دلچسپی مثبت اور عملی پہلو سے ہوتی تھی. صحابہ کرام نے فوراً پوچھا کہ اس دور میں جب یہ صورتحال پیش ہوگی کہ ایک دن ایک ایک مہینے کا ہوگا، ایک ایک سال کا ہوگا، تو نماز اور روزے کا حکم کیا ہوگا؟ کیا پورے سال کا روزہ رکھا جائے گا؟ کیا پورے مہینے کا روزہ رکھا جائے گا؟ تو بڑا مشکل ہے. آپ نے فرمایا نہیں، اقدروا له قدرہ، آپ تم اس دنوں کا اندازہ اپنے عام دنوں کے حساب سے کر لینا. جو نارمل دن ہے اس کو سامنے رکھ کر جو ایک سال کا دن ہوگا اس کو تقسیم کر لینا نارمل دنوں پر, اس کے حساب سے روزے رکھنا, اس کے حساب سے نمازیں پڑھنا. چنانچہ آج بعض علاقوں میں, اسکینڈینیویا کے علاقے میں کہا جاتا ہے کہ چھ مہینے کا دن ہوتا ہے, چھ مہینے کی رات ہوتی ہے, لیکن مسلمان اس میں چھ مہینے کا روزہ نہیں رکھتے. مسلمان اپنے نارمل دن رات کے حساب سے اوقات کی تقسیم کر لیتے ہیں, اسی کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں, اسی کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں. یہ شریعت کے یسر کی ایک مثال ہے. اس طرح کی درجنوں مثالیں یسر کی دی جا سکتی ہیں, جن میں سے بعض آئندہ گفتگو میں آئیں گی, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شریعت کا ایک بنیادی وصف ہے کہ شریعت میں یسر کو کیسے اپنایا گیا. شریعت کا ایک اہم وصف جس پر میں گفتگو ختم کر دوں گا, وہ ثبات اور دوام ہے. ثبات اور دوام سے مراد یہ ہے کہ جہاں نئے پیش آمدہ حالات کی رعایت رکھی گئی ہو, جہاں نئی نئی صورتحال کے جواب دیا گیا ہو, جہاں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہو کہ ہر نئے علاقے, ہر نئے ماحول اور ہر نئے مزاج کے مطابق شریعت کے احکام میں رہنمائی فراہم کی گئی ہو, وہاں اس کا خطرہ رہتا ہے کہ اصل بنیاد سے تعلق ٹوٹ جائے اور انسان تغیر کے سمندر میں اتنا بہہ جائے, تغیر کی رو میں اتنا بہہ جائے کہ اس کا دوام اور تسلسل ختم ہو جائے. اس لیے شریعت نے جہاں تغیر کو تسلیم کیا ہے, جہاں مرونت کی اجازت دی ہے, وہاں دوام اور تسلسل کی ضمانت بھی دی ہے. شریعت کے احکام میں دوام ہے, شریعت کے احکام میں تسلسل ہے. یہ تسلسل اور دوام قرآن مجید کی نصوص پر مبنی ہے, یہ سنت ثابتہ کی نصوص پر مبنی ہے. جو چیزیں قرآن مجید میں نص قطعی کا حکم رکھتی ہیں, جو قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہیں, یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. اس میں کسی ترمیم, تبدیلی یا نظر ثانی کا امکان نہیں. اگر کوئی امکان ہے تو وہ خود قرآن پاک میں موجود ہے, خود شریعت میں, سنت میں موجود ہے. قرآن و سنت کی نصوص سے ماورا کسی نص قطعی میں, کسی حدیث ثابتہ میں کوئی تبدیلی یا رد و بدل کا امکان موجود نہیں ہے. یہ چیزیں دائمی ہیں اور یہ اسلامی قانون اور نظام کے تسلسل کی ضامن ہیں. یہی وجہ ہے کہ تبدیلی کے نتیجے میں جو نئے احکام وجود میں آتے ہیں, میری پہلے دن کی گفتگو کا ابتدائی حصہ ذہن میں رکھیے, تبدیلی کے نتیجے میں جو نئے نئے احکام سامنے آتے ہیں, ان احکام کو شریعت کے احکام صرف اس وقت مانا جائے گا, ان کو فقہ کا حصہ صرف اس وقت قرار دیا جائے گا جب ان کی بنیاد ادلہ تفصیلیہ پر ہو. العلم بالاحکام الشریعہ العملیہ عن ادلتہ تفصیلیہ. جب تک کسی حکم کی دلیل براہ راست قرآن مجید کی آیت سے یا سنت رسول سے نہیں لی جائے گی, اس وقت تک اس کو شریعت کا حکم نہیں قرار دیا جائے گا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ میری فہم میں غلطی ہو گئی ہو یا کسی اور کی فہم میں, آپ کی فہم میں غلطی ہو گئی ہو, لیکن اگر میں نے نیک نیتی سے کوئی حکم سوچا ہے یا کوئی رائے قائم کی ہے اور میری دانش میں قرآن پاک کی کسی آیت سے یا کسی حدیث سے اس کا تعلق ہے براہ راست یا کسی فہم یا استدلال کے نتیجے میں, تو وہ جائز طور پر ایک فقہ کا حصہ ہے, شریعت کا ایک حکم ہے. اگر اس کا براہ راست تعلق شریعت کے کسی نص سے نہیں ہے تو پھر وہ فقہ اسلامی کا حصہ نہیں ہے. یوں تسلسل کی ضمانت ایک ایک چیز میں ہر لمحہ موجود ہے. کوئی ایک جزیہ بھی ایسا نہیں ہے, کوئی ایک فروعی حکم بھی ایسا نہیں ہے جو شریعت کے کسی نص پر مبنی نہ ہو, اور اگر کوئی ہے تو وہ انلیجیٹیمیٹ ہے, وہ ناجائز ہے, وہ مسلمان مسترد کر دیتے ہیں. ہمیشہ مسلمانوں نے مسترد کر دیا, ماضی میں بھی کر دیا اگر کوئی ایسا تھا, آج بھی کر رہے ہیں, آئندہ بھی کر دیں گے. یہ اسلامی فقہ کے بنیادی خصائص ہیں جو اس کو دنیا کے دوسرے نظاموں سے ممیز کرتے ہیں. یہ خصائص یعنی آزادی اور حریت, جامعیت, حرکیت, اعتدال, مساوات, تغیر, ثبات, مرونت اور یسر, یہ خصائص مسلمانوں نے 1400 برس سے باقی رکھے ہوئے ہیں, اور یہی چیز شریعت کی بقا اور تسلسل کی ضمانت ہے. پہلا سوال ہے, کیا اتنے سال پرانے فقہا کے اجتہادات کی پیروی ضروری ہے؟ انہوں نے زمانے سے آگے کی باتیں کیسے کی جبکہ وہ عقل ہی سے کام لے رہے تھے, وحی الہی تو نہیں آتی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب عقل وحی الہی کی رہنمائی میں کام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے اور وہ ایسے ایسے کام کر سکتی ہے جو وہ عقل نہیں کر سکتی جو وحی الہی کے خلاف کام کرتی ہو. اس لیے جن فقہا نے زمانے سے آگے بڑھ کر عقل سے کام لیا وہ اس لیے کیا کہ وہ وحی الہی کی رہنمائی میں اس کے حدود کے مطابق کام کر رہے تھے. جو لوگ وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی عقل ایک بہت بڑی رہنمائی اور برکت سے محروم ہو جاتی ہے, اس لیے وہ کام نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ آج فقہ کے بہت سے مسائل اختلافی نوعیت اختیار کر چکے ہیں, ایسے میں ان کو چھوڑ کر کیا سیدھا سادہ شریعت پر عمل کرنا بہتر نہ ہوگا؟ اسی سیدھا سادہ شریعت پر عمل کرنے کو فقہ کہتے ہیں. فقہ شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ فقہ شریعت ہی کے عملی احکام کی فہم کا نام ہے. جب شریعت کے عملی احکام پر آپ یا کوئی عمل کرے گا, اس عمل کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ آپ شریعت کے احکام کو سمجھیں. اس سمجھنے کے عمل کا نام فقہ ہے. وہ ماضی کے کسی انسان کی فہم ہو یا آج کے کسی انسان کی فہم ہو, جس کی فہم پر آپ کو اعتبار ہے, جس کی دین اور تقویٰ پر آپ کو اعتماد ہے, آپ اس کی فہم پر بھروسہ کر کے عمل کر لیں. از ڈیموکریسی ڈیفرڈ فرام دی کانسیپٹ آف حریت ان اسلام؟ ڈیموکریسی اور اسلام میں ایک بنیادی فرق ہے, وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی جیسا کہ امریکہ اور برطانیہ میں ہے, اگر ڈیموکریسی سے مراد وہ ہے, اس میں حق و باطل کا معیار اکثریت اور اقلیت ہے. اگر اکثریت کہہ رہی ہے اے تو اے حق ہے اور اقلیت کہہ رہی ہے بی تو بی غلط ہے. اس کا کوئی تعلق وحی الہی کی رہنمائی سے نہیں ہے. جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ حق و باطل کا معیار اللہ کی شریعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی ہے. اگر وہ کسی چیز کو حق کہتی ہے تو وہ حق ہے, چاہے ساری قوم 14 کروڑ مسلمان خدا نخواستہ فیصلہ کر دیں کہ وہ نہیں مانتے, تو اس سے وہ حق نہیں بدلے گا, حق رہے گا. 14 کروڑ انسان مل کر طے کر دیں کہ فلاں معاملہ جائز ہے اور وہ شریعت میں ناجائز دو, وہ ناجائز نہیں ہو جائے, وہ ناجائز ہی رہے گا, جائز نہیں ہو جائے گا. یہ بنیادی فرق ہے ڈیموکریسی میں اور اسلام میں. اگر ڈیموکریسی شریعت کی حدود کے تابع ہو, آپ یہ طے کر لیں کہ شریعت کی حدود 12 دست ہیں, شریعت ریاست کا 12 دست قانون ہے, سپریم لا ہے, اور پارلیمنٹ کوئی قانون ایسا نہیں بنائے گی جو شریعت کے احکام کے خلاف ہو, اور اس کو چیک کرنے کا کوئی میکانزم ہو جو یہ چیک کرے انڈیپینڈنٹ آف دی پارلیمنٹ کہ کوئی قانون شریعت سے متعارض نہیں ہے, تو پھر ڈیموکریسی کی گنجائش ہے. حکم تکلیفی صرف قرآن و سنت سے ثابت ہو سکتا ہے, تو پھر اجماع کی پیروی کو کیوں فرض درجے میں لایا جاتا ہے؟ اجماع کو اس لیے فرض درجے میں لایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولا ونصلہ جہنم. جو مسلمانوں کے اجتماعی راستے سے ہٹ کر راستے کی پیروی کرے گا, ہم اسے اسی راستے پر چلائیں گے اور اس کو جہنم میں جلائیں گے. قرآن پاک کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا اگر کوئی مسلمانوں کے متفقہ فیصلے کے خلاف جائے گا, مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ جو اللہ کی شریعت کے مطابق ہو. اس لیے اجماع کی پیروی لازمی ہے. کیا تمام فقہا نے جیسے امام حنیفہ, امام شافعی اور شیعہ امام نے اپنے اپنے اصول بنائے پھر ان پر اجتہاد کیا؟ کیا آج کے دور میں بھی کسی معاملے پر اجتہاد کیا جا سکتا ہے؟ نہ صرف کیا جا سکتا ہے بلکہ کیا جا رہا ہے اور کیا جانا چاہیے. جو بھی نئے معاملات پیش آ رہے ہیں ان پر اجتہاد ہوتا رہتا ہے, ہر دور کے اہل علم ان پر اجتہاد کرتے رہتے ہیں. آج اسلامک بینکنگ پہ کام ہو رہا ہے, اسلامک انشورنس پہ کام ہو رہا ہے, تکافل کا ادارہ بن رہا ہے. یہ سارے تکافل کے ادارے تو پہلے موجود نہیں تھے, بینکنگ کا ادارہ پہلے موجود نہیں تھا. آج کے فقہا اس پر اجتہاد سے کام لے رہے ہیں اور اس کے احکام آج مرتب کر رہے ہیں. اس لیے اجتہاد پہلے بھی ہوتا رہا, آج بھی ہو رہا ہے, آئندہ بھی ہوتا رہے گا. جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے اور شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے, اس کے مسائل سامنے آتے جائیں گے اور ان کا حل اجتہاد کی روشنی میں تلاش کیا جاتا رہے گا. لیکچر میں نصوص کی بات کچھ اس طرح سمجھ میں آئی تھی کہ نصوص احادیث 4000, نصوص قرآن 400, کل 4400 کیا اسی طرح ہے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ کل احادیث کی تعداد کم و بیش 50,000 یا 40,000 کے درمیان ہے, اور کل قرآن مجید کی آیات 6,666 کے قریب ہیں. ان میں ان احادیث اور آیات قرآن میں سے وہ احادیث اور آیات جن کا تعلق براہ راست فقہی احکام سے ہے, یعنی براہ راست عملی معاملات سے ہے, جیسے نکاح کا معاملہ ہے, وضو کا معاملہ ہے, نماز کا ہے, خرید و فروخت ہے, تجارت ہے, یہ جو انداز کی آیات ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے. مثلا قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں, سورہ فاتحہ میں کوئی عملی ہدایت نہیں ہے, دعا ایک سکھائی ہے, پھر سورہ بقرہ سے لے کر اس میں یقیمون الصلاۃ کا ہے جو جس کا عملی تعلق ہے, اتاء زکات کا حکم ہے, پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے, اس میں ہمیں اور آپ کو کوئی عملی ہدایت نہیں ہے. اگر یہ رہنمائی ملتی ہے, ہمارا ایک رویہ اور طرز عمل بنتا ہے، لیکن کوئی عملی فقہی نوعیت کی ہدایت اس میں کم ہے. وہ آگے چل کر پہلے پارے کے وسط میں شروع ہوتی ہے جہاں جہاد کے احکام ہیں، جو ایک عملی چیز ہے. اس لیے جو عملی آیات و احادیث ہیں ان کی تعداد کم ہے، اور وہ ایک اندازے کے مطابق، ایک اندازہ ہے کہ ان کی تعداد 4400 کے لگ بھگ ہے. یہ 4400 آیات و احادیث جو عملی مسائل سے متعلق ہیں، یہ لامتناہی عملی معاملات پر منطبق ہوتی ہیں. مسائل تو لامتناہی ہیں، میری زندگی میں لاکھوں ہیں تو سارے انسانوں کی زندگی میں کتنے ہوں گے؟ ان لاکھوں حالات پر شریعت کے یہ 4400 نصوص یا تھوڑے بہت کم زیادہ یہ منطبق ہوتے ہیں. اس انتباہ کے لیے، اس عمل درآمد کے لیے گہرے غور و خوض کی ضرورت ہے. جب تک انسان گہرے طور پہ غور نہیں کرے گا منطبق نہیں کر سکے گا. اس لیے اس حصے کو شریعت کے فقہ کہتے ہیں، تاکہ غور و خوض کی یہ بات انسان کو یاد رہے. کسی جگہ پر اسلامی شریعت کو اپلائی کرنے کے لیے پہلے اسلامی اخلاق کی تربیت کرنا ہوگی، یا ڈائریکٹ اپلائی کیا جا سکتا ہے. یہ دونوں کام ایک ساتھ ہونے چاہیے. یہ کہنا کہ پہلے اخلاق کی تربیت ہو پھر شریعت ہو، یہ شریعت کو ملتوی کرنے کے مترادف ہے، جس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جب تک لوگوں کا اخلاق نہ بدلے ہم شریعت کو اپلائی نہیں کریں گے. کس نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے؟ یا یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اخلاق کی تربیت نہ کریں. اخلاق کی تربیت اور شریعت پر عمل درآمد دونوں ایک ساتھ ہونے چاہیے. دونوں کو ایک دوسرے سے مدد ملے گی، دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے. اگر کسی معاملے میں ایک سے زیادہ آراء ہوں علماء کی، اور بظاہر وہ قرآن سنت سے ٹکراتی بھی نہ ہو، تو کیا ہمیں پوری آزادی ہے کہ ہم جس رائے کو مرضی لے لیں؟ لیکن ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں امام کا علم اور تقویٰ زیادہ تھا؟ اگر سب کو مانیں اور سب کی رائے کے مطابق عمل کریں، تو کیا نفس کی خواہش نہ ہوگی کہ جس وقت جس کا حکم آسان لگا وہ مان لیا؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، اپنے نفس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی پسند ناپسند پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول نے جو حکم دیا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. جہاں اللہ اور رسول کے احکام کو سمجھنے میں کسی غیر معمولی گہرائی اور فہم کی ضرورت ہے، تو اگر ہمیں کسی کے علم اور فہم پر اعتماد ہے تو اس کے علم اور فہم کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اس میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنی رائے پر عمل کرنے کے بجائے کسی صاحب علم پر، جس کے علم اور تقویٰ پر آپ کو اعتماد ہو، اس پہ عمل کریں. یہ بات کہ جہاں ضروری ہو کسی دوسرے امام کے فقہ پر عمل کیا جائے، یہ شروع سے ہو رہی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس پر عمل درآمد پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا. شریعت نے نہ امام حنیفہ کی تقلید کا حکم دیا ہے، نہ امام شافعی کی، نہ امام احمد کی. شریعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت تمام ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمت تمام ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، شریعت نازل ہو گئی. اس لیے حضور کے بعد آنے والے کسی بھی آدمی کا کوئی قول فی نفسی واجب التعمیل نہیں ہے، وہ کوئی ہو، حتیٰ کہ کسی صحابی کی رائے بھی واجب التعمیل ایز سچ نہیں ہے. لیکن شریعت کے ماہرین اور علماء، شریعت میں تخصص رکھنے والے، شریعت کو سمجھنے والے، حضور کے زمانے میں بھی اس کا مفہوم بیان کیا کرتے تھے. صحابہ کرام نے حضور کے حکم سے لوگوں کو مسائل کے جوابات دیے. حضور کے زمانے میں بھی بعض صحابہ کا شمار اہل علم میں تھا، بعض صحابہ کا شمار عام صحابہ میں تھا. عام صحابہ اہل علم صحابہ سے پوچھا کرتے تھے. اس لیے جس کو قرآن و سنت کے سمجھنے میں مشکل ہو وہ اہل علم سے جا کے پوچھے گا. اس پوچھنے کے حکم کی وجہ سے بہت ساری رولنگز جمع ہو گئیں، تو جن فقہا کی رولنگ زیادہ بہتر انداز میں مرتب ہو گئیں، ان کی رولنگ کو زیادہ لوگ پیروی کرنے لگے. جن کی رولنگز مرتب نہیں ہوئی، ان کی رولنگز کی پیروی نہیں شروع ہوئی. اس لیے یہ محض ایک سہولت ہے، ایک کنفیوژن یا ایک کیوس سے بچنے کا ایک راستہ ہے. اگر کوئی صاحب علم ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اور آپ دلائل سے یہ جان سکتی ہیں کہ کس امام کا قول قوی ہے یا زیادہ بہتر ہے، آپ کو اختیار کرنے کی اجازت ہے. لیکن ایک ایسے آدمی کو جس کے پاس شریعت کا علم نہ ہو، اگر یہ راستہ اختیار کرنے کی اجازت دی جائے، تو اس سے بعض ایسی قباحتیں پیدا ہوں گی جس سے بچنا بڑا دشوار ہے. اس کی ایک مثال فقہ کی سب کتابیں ملتی ہے، میں آپ کو دیتا ہوں. ہر اکثر لوگوں نے یہ مثال بیان کی. شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں تعلقات حیا کی بنیاد پر استوار ہوں. خاص طور پہ دو جنسوں کے درمیان جو میل جول ہے، وہ شریعت کے آداب اور حدود کے مطابق ہو، حیا کے احکام کی پیروی کی جائے. جب دو فرد رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں، تو یہ اللہ کے احکام اور شریعت کے مطابق ہو، انسانوں کے علم میں ہو، پورے لوگوں میں اس کا اعلان کیا گیا ہو کہ فلاں دو افراد آج سے ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں. یہ شریعت کے احکام ہیں. اب ان شریعت کے احکام میں قرآن پاک میں بعض نصوص آئی ہیں، احادیث میں بعض نصوص آئی ہیں. ان کو سمجھ کر فقہ اسلام نے کچھ تفصیلی ضوابط مرتب فرمائے. امام مالک نے یہ ضابطہ مقرر فرمایا اپنی فہم کے لحاظ سے کہ جب نکاح ہو رہا ہو تو اس کے لیے کسی فارمل گواہ بنانے کی ضرورت نہیں کہ زید اور عمر گواہ ہو، بلکہ اگر نکاح اس طرح ہو کہ معاشرے میں عام لوگوں کو معلوم ہو جائے، محلے میں سب کو پتا چل جائے کہ فلاں فلاں کی شادی ہو رہی ہے، یہ کافی ہے، چاہے اسپیسیفک دو آدمی بطور گواہ کے وہاں موجود نہ ہو. یہ امام مالک کا نقطہ نظر ہے. مثلا بڑی دعوت ہو رہی ہے محلے میں، لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے جی، فلاں صاحب کی شادی ہو رہی ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے بس یہ کافی ہے. آپ نے کھانے میں بلایا 500 آدمیوں کو دعوت کر دی کہ میں بیٹے کی شادی کر دی، بہن کی شادی کر دی، بس کافی ہے. امام مالک اس کو کافی سمجھتے ہیں، دو متعین گواہ ضروری نہیں. امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ منیمم دو متعین گواہ ناگزیر ہیں جو عقد نکاح میں موجود ہوں، جو ایجاب اور قبول کو ہوتے دیکھیں، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے، اس سے کم پہ نکاح نہیں ہوگا. یہ امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایکچوئل عقد میں تو دو گواہ کی موجودگی ضروری نہیں ہے، لیکن جب یہ لڑکی رخصت ہو کے شوہر کے یہاں جائے اس وقت کم از کم دو گواہ ہونے چاہیے، کم از کم اس وقت دو گواہ ضروری ہیں. اب یہ تین مختلف نقطہ نظر ہیں. اب اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ دو فرد، ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں رہنے لگے، اور یہ کہے کہ امام مالک کے نزدیک دو گواہ ضروری نہیں تھے اور لوگوں کو بتانا بھی ضروری نہیں تھا، ان کے نزدیک صرف چراغاں اور دعوت کافی تھی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک چراغاں اور دعوت بھی ضروری نہیں تھی لہٰذا ہم نے چراغاں اور دعوت بھی نہیں کی، امام مالک کے نزدیک دو گواہ ضروری تھے وہ بھی نہیں کیے، عقد نکاح کے وقت امام شافعی کے نزدیک ضروری نہیں تھے وہ بھی نہیں کیے، رخصتی کے وقت امام ابو حنیفہ کے نزدیک ضروری نہیں تھے وہ بھی نہیں کیے، تو یہ تو بدماشی ہے، یہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ تو پرلے درجے کی بد اخلاقی اور بے حیائی ہے. اس طرح کے نتائج، یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ اگر کسی شخص کو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی اجازت دے دی جائے تو اس کے اس طرح کے نتائج نکل سکتے ہیں. اس لیے دو شرطیں ہیں، آپ جس فقیہ کے نقطہ نظر سے اتفاق کریں، دلائل سے اس کو قبول کریں، دو شرطوں کے ساتھ. ایک تو شرط یہ ہے کہ واقعی اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس رکھتے ہوئے ارادہ یہ ہو کہ اللہ کے حکم پر چلنا ہے اور اللہ کی شریعت کو سمجھنا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ارادہ ہے کہ نہیں ہے. دوسرے کہ اتنا علم ہو کہ یہ معلوم ہو سکے کہ شریعت کا اصل مقصد کیا ہے، شریعت کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں، اور ان کو کس انداز سے سمجھ کر اس فقیہ نے یہ رائے قائم کی ہے، اس رائے سے یہ فقیہ شریعت کے کس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ چیز اگر قابل فہم ہے تو قابل قبول ہے. آخری سوال ہے، کین یو پلیز سجیسٹ اینی بک ان انگلش وچ ڈیلز ود دی ٹاپکس انڈر وچ یو آر ڈسکسنگ. ایک بڑی اچھی کتاب ہے، میرے انتہائی فاضل دوست تھے، بہت عالم فاضل انسان تھے، ڈاکٹر عبد الرحمان ڈوئی. ڈاکٹر عبد الرحمان ڈوئی گجرات انڈیا کے رہنے والے تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑی زخیم کتاب ہے، دی شریعہ، اس کا یہی نام ہے دی شریعہ. اس میں انہوں نے یہ سارے مسائل بڑی حد تک بیان کیے ہیں، اگرچہ بعض چیزیں میری گفتگو میں ایسی ہیں جو اس کتاب میں نہیں ہیں، اس کتاب میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میری گفتگو میں نہیں آئیں گی، لیکن بائی اینڈ لارج اس کتاب میں بہت حد تک وہ چیزیں کور ہو جائیں گی، وہ انگریزی میں ہے، عام ملتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.